السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حجرات. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ حجرات مدنی سورت ہے، اور 9 ہجری میں تقریباً، جو کہ عام الوفود کا سال کہلاتا ہے، اس میں نازل ہوئی. یعنی مدنی سورتوں میں یہ مکمل سورت ہے جو آخر میں نازل ہوئی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات اپنے ٹاپک کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم سورت ہے، اور بہت سے ایسے اصول بتائے گئے ہیں جس سے ایک اسلامی معاشرہ امن و امان کے ساتھ رہ سکتا ہے. سب سے پہلے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے کیا حقوق ہیں. پھر جو مسلمانوں کے آپسی تعلقات، ان کے جو ایک دوسرے پر حقوق بنتے ہیں، وہ باتیں بتائی گئی ہیں آیت نمبر 6 سے تقریباً 13 تک. اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں، وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی ایمان اور اسلام کا فرق بتایا گیا ہے آیت نمبر 14 سے 15 میں، یعنی 14 اور 15 میں، کہ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہے. اور پھر نیکسٹ آیت نمبر 16 تا 18 منافقین کے بارے میں بتایا گیا، اور ایک طرح سے دیکھیں تو ان کو یہ بات ایک اور موقع دیا گیا کہ ابھی بھی منافقت کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، تمام چیزوں کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پر ایمان لائیں، تو اس سے منافقت کا علاج ممکن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں ایسے اصول، ایسے پرنسپلز دیے گئے ہیں جس کی بنا پر آپس کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، آپس میں اصلاح ہو سکتی ہے، آپس کے تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں، اور خاندان، قبیلے، برادریاں، لوگ، ملنے جلنے والے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں. یعنی وہ کیا خامیاں ہیں، یا وہ کیا ایسے واقعات یا ایسی باتیں ہیں جس کی بنا پر تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس سے اجتناب کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم صورت ہے. اور حجرات دراصل حجرے کی جمع ہے. حجرات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورہ جس کے اندر جو گھروں میں ہونے والی باتیں ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو امہات المومنین جو تھیں وہ ان حجرات میں رہتی تھیں، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی حجروں میں رہتے تھے، تو جو لوگوں نے آپ کو حجرے کے باہر سے پکارا، تو اس لیے اس میں اس کا ایک ذکر آیا ہے آیت میں. آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 4 میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو حجروں کے باہر سے یا حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں یا آواز دیتے ہیں. تو بہرحال اس میں وہ باتیں بھی آگے ڈسکس ہوں گی کہ جو خصوصاً خواتین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہمیں بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس میں جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں، جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ الحمدللہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بچے ہوئے ہیں، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے، یا بدگمانی، یا یہ طعنے دینا، طنز کرنا، یہ ایسے گناہ ہے جس سے انسان بچ نہیں پاتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے اس میں انوالو ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے، کہ ہو سکتا ہے ابھی تک انجانے میں جانے میں کچھ ہو گیا ہو، لیکن اللہ کرے کہ آئندہ ہم یہ برائیوں سے بچے رہیں. ایک اور خاص بات جو اس میں یہ ایہا الذین آمنو کا لفظ آیا، تقریباً 5 دفعہ آیا ہے، بار بار مسلمانوں کو خطاب دیا گیا ہے. پھر ایک اور اہم بات اس میں جو بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے نصیحت کی گئی ہے کہ کسی فاسق کی خبر کو صحیح تسلیم نہ کر لیں جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کروا لیں. یعنی کسی ایسی خبر پر کوئی ایکشن نہ لیں جب تک اس کی خبر کی تصدیق نہ ہو جائے. پھر ایک عالم، یعنی ایک انٹرنیشنل جو تعلقات ہوتے ہیں، عالمگیر برادری کی جو وضاحت اس میں کی گئی ہے کہ انما المومنون اخوہ، کہ بے شک مسلمان تو سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں، یعنی چاہے وہ کسی ملک میں ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ایسٹ میں رہتا ہو، ایک ویسٹ میں رہتا ہو۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جمعیت، رنگ و نسل، خاندان، نسب وطن کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے بھائی چارہ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے نتیجے میں یہ بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ پھر غیبت کی ممانعت کی گئی ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہے، یعنی تقوی کی بنیاد پر انسان کے مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں، اور جو سب سے ہائیسٹ لیول پر ہوگا اللہ کے نزدیک، درجات جس کے بلند ہوں گے، وہ جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ پھر اس میں سچے مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا، اور ایسا ایمان جو کہ شک سے پاک ہو اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرے گا، وہی دراصل سچے مومن ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات بھی اس میں بتائی گئی ہیں۔ اب آئیے آیت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یا ایھا الذین آمنوا کی بات کی گئی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو ہمیں اور زیادہ الرٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں پوری طرح سے متوجہ ہو جانا چاہیے، اپنے کان، دل و دماغ سب کچھ لگا دینا چاہیے اس حکم کی طرف جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور سے ہم کو مخاطب کر کے جب فرما رہا ہے۔ کیونکہ یہاں پر کسے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے، کوئی منافق نہیں ہے، کوئی کافر اور مشرک نہیں ہے، بلکہ آمنو کا لفظ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی آپ اور میں اس میں شامل ہیں۔ تو ہمیں پوری طرح اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کیا کہا جائے کہ لا تقدمو، نہ تم پیش قدمی کرو، بین ید اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یا اللہ اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو میننگ یہ لگتے ہیں کہ پیش قدمی نہ کرو، بین ید اللہ و رسولی، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کے آگے نہ چلو۔ تو اگر ہم اس کو بظاہر اس کے معنی میں لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چل رہے ہوں تو آپ کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے، آپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ آپ کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ لیکن ایکچولی یہاں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے ادب اور اصول سکھائے جا رہے ہیں۔ ادب اور احترام کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کی جائے۔ اور دیکھا جائے تو اسلام ہمیں سکھاتا ہی ادب اور آداب ہے۔ اردو میں بھی ہم جملہ کہتے ہیں، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ تو ایک طرح سے ادب سکھایا جا رہا ہے، اصول بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر کسی معاملے میں ابھی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، یا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی رائے نہیں دی ہے، تو پھر خاموش رہو، خود آگے بڑھ چڑھ کر نہ بولو، آگے بڑھ چڑھ کر نہ اپنی رائے دو، بلکہ جو اللہ کے رسول فیصلہ کر چکے ہیں اس کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ دوسرے کوئی راستے تلاش نہ کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی رائے پہلے کے پہلے پیش نہیں کرنی چاہیے، یا اپنی رائے کو ترجیح بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی چیزیں اس میں ایجاد کرنی ہے دین میں، جیسے بدعت وغیرہ، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت کرنی ہے۔ یہ کوئی بھی جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی وہ ایسا فتویٰ دے جو قرآن اور حدیث میں غور و فکر کے بغیر دے دیا جائے۔ اگر کسی سے ایسا فیصلہ ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ فوراً اپنی رائے واپس لے لے، فوراً کنسیڈر کر لے۔ تو مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے وہ اپنا سر جھکائے رکھتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ اپنی بات پر اڑا رہتا ہے، یا اپنے کسی لیڈر کی اور رہنما کی بات پر اڑا رہتا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اجتہاد صرف اسی وقت جائز ہے جب قرآن اور حدیث میں کوئی واضح نص موجود نہ ہو۔ یعنی اگر قرآن اور حدیث میں کوئی واضح حکم موجود ہے تو اس صورت میں وہی بات مانی جائے گی، ہاں اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے آگے آواز بلند نہ کی جائے، ان کی رائے کے آگے اپنی رائے نہ پیش کی جائے۔ اور آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، یہ تو اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام تھے، لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے پیش قدمی نہیں کرنی ہے۔ آپ کی رائے، آپ کا کوئی فیصلہ اگر آج ہمارے سامنے آ جائے، اسے فوراً اس کے اوپر ہمیں لبیک کہنا ہے، اور یہی ادب اور اطاعت کا تقاضا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ کچھ لوگ جو ہم جانتے ہیں کہ جو بدعت نکالتے ہیں، وہ بھی دراصل کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم نہیں تھا، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم نے اس لیے طریقہ ایجاد کیا ہے، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اگر ہمارے سامنے آ گئی، کوئی حدیث ہمارے سامنے آ گئی، تو پھر ہم کو اپنی رائے دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی سائنسی دلائل ہم پیش نہ کریں، کوئی معاشرتی دلائل ہم پیش نہ کریں، کوئی ایسی نئی چیز ہم نہ نکالیں، چاہے وہ عبادات میں ہو چاہے معاملات میں ہو، بالکل بھی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں جا رہی ہو۔ تو یہاں پر ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی باتوں کو، اپنی رائے کو آگے نہ کرو۔ تو جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی جس کے دل میں واقعی میں سچا ایمان ہوگا، تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ جو شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، اللہ کے سپرد کر دیا ہو، سبمٹ کر دیا ہو اپنے آپ کو، اور اللہ کے رسول کو اپنا رہنما بنا لیا ہو، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں دے سکتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو مقدم رکھے گا، جو بھی فیصلے کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق۔ کوئی معاملہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی واضح ہدایت موجود نہ ہو، تو اس کو بھی وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرے گا۔ تو پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو، ان کے پیچھے چلو، مقدم نہ بنو، تابع بن کر رہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں بھی آیا تھا، اور یہ اس سے زیادہ آگے ہے۔ وہاں پر فرمایا گیا تھا کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہو، اس کے بارے میں کسی مومن کو خود کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے خود سے فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کیا کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ حکم انفرادی طور پر نہیں ہے، اور نہ ہی صرف اجتماعی طور پر ہے، بلکہ اس کا اطلاق سب پر ہوگا۔ یعنی ہمارے جو انفرادی معاملات ہیں، کوئی بھی معاملہ مجھے درپیش ہے، اگر میں بزنس کرتی ہوں، اگر میں کچھ بھی معاملات کرتی ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، گھر میں کوئی بھی معاملات ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، معاشرتی لین دین ہو یا انفرادی طور پر ہمارے خاندان کے معاملات ہوں، کچھ بھی ہو، ہر طور پر ہمیں کس کو دیکھنا ہے، وہاں پر میری مرضی، میری آزادی، میری خواہش، میرا نفس، یہ کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہاں پر کیا دیکھنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا مرضی ہے۔ میں آزاد نہیں ہوں کسی بھی معاملے میں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے آگے، لہٰذا اب ہم کو وہی بات ماننی پڑے گی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اسی بنا پر کوئی مسلمان انفرادی طور پر آزاد ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اجتماعی طور پر، چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی عدالتیں ہوں، پارلیمنٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، وہاں پر حکم کس کا فالو کیا جائے گا، کس کو مقدم رکھنا ہوگا؟ کتاب اور سنت کو، اور کتاب اور سنت ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ایک مسلمان جج کے لیے بھی ضروری ہے، اور ایک مسلمان بزنس مین کے لیے بھی ضروری ہے، ایک مسلمان عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے وہ جو معاملہ طے کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھ کر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یا اللہ، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ پھر وہی ادب سکھایا جا رہا ہے، ادب اور احترام ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہم کہیں اجتماعی طور پر بیٹھ کر کوئی میٹنگ کر رہے ہوں، وہاں پر اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند، یا آپ کی رائے سے آپ کی رائے کے اوپر ہماری رائے نہ آنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بھی تھے تو کسی کے داماد تھے، کسی کے سسر تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے والد تھے، کسی کے دوست بھی تھے، لیکن کسی نے آپ کو اس طرح سے خطاب نہیں کیا کہ اے محمد، بلکہ سب لوگ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ احترام کی وجہ سے رسول اللہ ہی کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ محمد نہ کہو۔ جیسے کہ ہم سب جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے بنی اسرائیل، انہوں نے ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور بار بار کہتے تھے کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ جاؤ ہمارے لیے دعا کرو، اے موسیٰ جاؤ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تم یہ نبی کو محمد کہہ کر نہ پکارو بلکہ یا رسول اللہ کہا کرو۔ آپ کا نام، یعنی ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کا نام لینے سے منع کر دیا گیا، اس طرح سے نہ پکارو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، انہیں عام لوگوں کی طرح نہیں پکارا جا سکتا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب اور تعظیم اور احترام کا بیان کیا جا رہا ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دوسرا ادب یہ کہ جب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، اس طرح اونچی اونچی آوازوں سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرو، اور اگر تم ادب اور احترام کے ان تقاضوں کو خاطر میں نہ لاؤ گے، ملحوظ نہ رکھو گے، تو بے ادبی ہونے کا امکان ہے، جس سے ہو سکتا ہے لاشعوری طور پر تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ ہفتے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو واقعہ ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری میں، ابن ابی ملائکہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے کی بنا پر دو نیک ترین آدمی تباہ ہونے کو تھے، یعنی ابو بکر اور صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، جبکہ بنی تمیم کا ایک وفد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کا کوئی سردار مقرر فرما دیں۔ یہ بنی تمیم جو تھے، دراصل یہ ایسا قبیلہ تھا جو بہت پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ بہت ہی سرکش قبیلہ تھا، یعنی بدوی لوگوں میں سے تھے، یہ لوگ بدوی قبائل تھے اور یہ ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن اب یہ خود چل کر آئے تھے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر دیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے، آپ کے سامنے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے کہ کس کو سردار مقرر کیا جائے، اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ کہا رہے تھے کہ ابو بکر صدیق جس کا نام لے رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ ان کو نہیں ان کو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جن کو کہا تو ابو بکر صدیق نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ان کو نہیں ان کو، اور یہ بات لمبی چلتی چلی جا رہی تھی، لمبی چلتی چلی جا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب کسی کا نام پیش کیا تو ابو بکر صدیق نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کہ آپ تو، یعنی ما عرفت الا خلافی، کہ آپ تو مجھ سے بس اختلاف ہی کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ جان بوجھ کر مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں اور آپ میری بات سننا نہیں چاہتے یا میری بات کو ماننا نہیں چاہتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا بلکہ مصلحت کا تقاضا ہے، اور اس معاملے میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے یہ آیت نازل ہوئی عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے کہ آپ کو ان سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی، یعنی دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی، لیکن یہ بات انہوں نے ابو بکر صدیق کے بارے میں نقل نہیں کی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز دراصل اونچی آواز تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دو انتہائی نیک لوگ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھی، یار غار، سب کچھ، لیکن ان کو شعور بھی نہیں تھا، انہیں احساس نہیں تھا، اور یہ جو اختلاف تھا یہ اختلاف ان کا ذاتی اختلاف نہیں تھا بلکہ وہ اپنی اپنی سمجھ کے لحاظ سے مشورہ دے رہے تھے، اور انہیں یہ خبر تک نہ ہو سکی، لاشعوری طور پر ایک طرح سے وہ بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ انتہائی نیک لوگ تھے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے اور یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ اچھا پھر یہ رول ماڈل کیسے ہے ہمارے لیے، تو آپ دیکھیں کہ وہ انسان تھے اور ان کے اندر اگر اختلاف ہوا تو وہ اختلاف کو انہوں نے ہوا نہیں دی۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اگر اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے سے آپس میں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ الگ الگ پارٹیز بنا لیتے ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں، دونوں گروہ ایک دوسرے سے اس طرح سے لڑتے ہیں کہ جیسے بالکل جو دشمن لڑتے ہیں آپس میں۔ کیا ان کے دل کے اندر بھی اختلاف تھے؟ کیا انہوں نے اپنی الگ الگ پارٹی بنا لی؟ نہیں بنائی۔ اسی لیے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ جب ابوبکر صدیق اور عمر، صبح انہوں نے جو بات کی تھی، شام میں وہ بالکل اسے بھول بھلا گئے، انہوں نے دل میں نہیں رکھا اسے۔ کیا مسجد میں ممبروں پر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی، تقریریں کی؟ کیا انہوں نے دو گروپ بنائے؟ کیا انہوں نے صحابہ اکرام کو سپلٹ کر دیا دو گروہوں میں؟ کیا امت کو انہوں نے سپلٹ کیا؟ کیا انہوں نے اس اختلاف کو ہوا دی؟ آپ خود سوچیں، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ڈیتھ بیڈ پر انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ امت کو کس کے حوالے کریں گے، جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کے میٹر میں ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتے ہوں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کا دین ایک، رسول ایک، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک ہی منزل کے مسافر۔ ان کے اختلافات بھی اسلام کے لیے تھے، اسلام کی بھلائی کے لیے تھے۔ بلکہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے تو گھروں میں روز یہ باتیں ہوتی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، بچے اور ماں ہیں، سارے گھر کے لوگ، خاندان والے۔ اگر آپ ایون ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ پردے کون سے لگیں گے اور صوفے کون سے کلر کے ہو اور یہ فرش کون سے کلر کا ہو، یا جو بھی آپ اپنے گھر کو سیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اختلاف رائے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ہسبینڈ اور وائف کی رائے کبھی نہیں ملتی ہے، بعض اوقات بچوں کی اور ماں کی اور والدین کی رائے نہیں ملتی ہے، بہن بھائیوں ہی کی رائے نہیں ملتی ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کلر کی چیز لی جائے، دوسرا بچہ کہتا ہے کہ فلاں چیز لی جائے، ہے نا؟ اختلاف رائے ہوتا ہے، روز گھروں میں یہ ہوتا ہے، یہ ہیومن نیچر ہے دیکھا جائے تو، یعنی ایک انسانی فطرت ہے یہ۔ اگر ایک انسان کو ایک رنگ پسند ہے تو دوسرے انسان کو دوسرا پسند ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں تو روز ہوتا ہے یہ۔ پھر آپ دیکھیں، ہر آرگنائزیشن، ہر جماعت، آفیسز، کمپنیز، ایوری سی او میٹنگ جو ہوتی ہے، اس میں یہ انسانی نفسیات اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں لوگ، اور اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سائڈ میں کر دیں، اور وہ کاز ہمارے سامنے ہو، جو اہم کاز، جو نصب العین ہے ہمارا، جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، جس بھی آرگنائزیشن سے ہم جڑے ہیں، جس بھی جماعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس بھی کمپنی، جو بھی کمپنی میں ہم ہیں، جو آفس میں ہم کام کرتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن ہے، تو اس آرگنائزیشن میں جو ہم جڑے ہیں، تو ہم ایک اہم کاز کے لیے جڑے ہیں نا۔ ایک ہمارا اعلیٰ نصب العین ہے، ہم سب کی منزل جنت ہے، ہم سب کی خواہش اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ تو اس بات کو سامنے لا کر، یہ سارے جو اختلافات ہیں، اس کو برطرف کر دیں، آخر میں ایک طرف کر دیں، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور پر مل کر رہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آج صبح میری رائے سے فلاں نے اختلاف کیا تھا، اب میں اس کے خلاف دل میں بغض نہ پال لوں، کینہ اور حسد نہ ہو میرے دل میں، کپٹ نہ ہو۔ اب چونکہ اس نے میری رائے سے اختلاف کیا تھا، میں ہمیشہ اس کے اگینسٹ میں رہوں گی، یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ جو بڑا جو کاز ہے ہمارا، جو یہ دین کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے، اس کام کو آگے پہنچانا ہے، اس کے لیے سمجھیں کہ یہ ایسے ہے گویا کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار، جو خاتمہ کر کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کا۔ تو یہ صحابہ کرام، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا، آپس میں اختلاف رائے تھی، لیکن آخر میں وہ لوگ دلوں میں نہیں رکھتے تھے، اس کو ختم ہو جاتی تھی بات، جہاں کی وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ متنبع فرما رہا ہے کس کو کون ہے یہ دو انتہائی قابل احترام صحابہ کرام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی آج وہ دفن ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما، کہ چونکہ تمہاری آواز بلند ہوئی، رسول کی آواز سے آگے، رسول کی آواز سے زیادہ بلند ہو گئی، جسٹ فزیکلی ان کی جو وائس تھی وہ ریز ہوئی تھی اللہ کے رسول کے آگے۔ تو آپ سوچیں کہ صرف ان کے دل، یعنی ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے اختلاف رکھتے تھے، یا اللہ کے رسول کی رائے کے آگے وہ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے تھے، یہ تو صرف دونوں کی بات ہو رہی تھی۔ آپ سوچیں کہ صرف ایک وائس کا ریز ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، جبکہ دل میں کوئی اللہ کے رسول کے خلاف ایسی کوئی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر متنبع فرما رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ جو اپنی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر رکھتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ آج اکثریت مسلمانوں کی کیا کاموں میں لگی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے جملے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا پرواہ، اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں، مجھے تو دنیا داری نبھانی ہے، مجھے تو دیکھنا ہے کہ آج میرے بچوں کی مجھے شادیاں کیسے کرنی ہیں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتی چلی گئی تو میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کو جاب نہیں لگے گی، ہم داڑھی رکھتے ہیں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ہر بات تھوڑی مانی جا سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تھوڑا دنیا داری بھی نبھانی پڑتی ہے۔ اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنا فلسفہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے بھلا آپ بتائیں؟ ادب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، یا آپ صرف زبان سے کہہ دیں کہ بس مجھے تو اللہ کے رسول سے محبت ہے. نہیں، یہ ادب نہیں ہے. ادب تو وہ ہے جو آپ کے ایکشن سے، آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے، جو شو کرتا ہے آپ کے ڈیڈز کو، آپ کے عمل کو. آپ کے عمل سے، آپ کے رویے سے، آپ کی ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رسپیکٹ ظاہر ہو. اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں ادب اور احترام کے. اس کے بعد پھر والدین. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن تو ہمیں تعلیم ہی دیتا ہے ادب اور احترام کی. پورے قرآن کی تعلیم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. کہیں پر آپ کو کہا گیا کہ کافروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ، کہیں آپ کو کہا گیا کہ مشرکین جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تم زبان درازی کرو، جیسے کو تیسا کرنا چاہیے بدلہ. نہیں، کہیں پر بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی، اور نہ ہی ہمارے رسول کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ہم سب جانتے ہیں، کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے، آپ کی سیرت بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو اس طرح سے بدتمیزی سے جواب نہیں دیا، کبھی نہیں. یہ تعلیم ہمیں دی گئی اسلام میں. تو درجہ بہ درجہ سب حقدار ہیں، سب سے پہلے اللہ، پھر اس کا رسول. تو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں ادب اور احترام کے. اس کے بعد والدین کا ذکر آتا ہے. کیا کہا گیا ہم کو قرآن میں؟ اف تک نہ کہو، اف لہما ولا تنہرہما، کہ نہ تم انہیں اف کہو نہ تم ان سے جھڑک کر بات کرو. شریعت ہمیں بتاتی ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی عظمت کو محسوس کرتا ہے، جو اپنے ایمان کو شو کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. اور سب سے زیادہ حقدار ہے والدین کے بعد وہ بزرگ جو سفید بالوں والے ہوں، یا پھر اہل قرآن، پھر امام، اہل علم لوگ. یہ سب سے بڑھ کر حقدار ہیں ادب اور احترام کے اللہ اور اس کے رسول کے بعد. یعنی اللہ اور اس کے رسول پہلے حقدار ہیں، پھر والدین آتے ہیں، پھر اہل قرآن، وہ بزرگ جو سفید بالوں والے ہوں، امام یعنی جو لیڈر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، اور اہل علم. ان کی یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ ان کا ادب اور احترام ہمیں سکھایا گیا ہے. تو یہ مینرز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا جو رویہ، ہمارے ایکشن، ایکچولی ہماری باڈی لینگویج بھی دکھاتی ہے نا کہ اس میں ادب کا کیا تقاضا ہے. یعنی باڈی سے بھی آپ شو کرتے ہیں، کیونکہ کندھے اٹھانا اور کندھے جھکانا یہی تو باڈی لینگویج ہے. تو باڈی لینگویج سے بھی ظاہر کرنا ہے کہ ہم با ادب ہیں، اور ہماری زبان سے، ہمارے رویے سے، ہمارے ایکشن سے بھی ظاہر ہو. تو یہ دراصل ایمان کی نشانی ہے. اٹ از اے سائن آف ایمان کہ آپ کا رویہ، آپ کا ٹون، آپ کی باڈی کس طرح سے آپ کے اپنے بزرگوں کے، بڑوں کے سامنے بیہیو کرتی ہے. تو یہ ادب صرف ایکٹ نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے یہ کہ سفید بال کے بزرگ کا ادب کیا جائے، حامل قرآن کا، مسلم رولر کا، یعنی جو حاکم ہے. تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ جو جس طرح ڈیزرو کرتا ہے اس کا ادب اور احترام کیا جائے، اس کو ادب اور احترام دیا جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. کہ حبت اعمال کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا ضائع ہو جانا. شعور بھی نہیں انسان کو، لا شعوری طور پر انسان کے اعمال ضائع ہو جائے، کتنی بڑی دکھ کی بات ہے نا کہ اسے پتا بھی نہ چلے. تو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یاد کر لینی چاہیے ہم کو یہ آیت کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. عام لوگوں کی طرح بات نہیں کرنا ہے. اب سوچیں ذرا، تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں ہم اس موضوع کو اور مزید ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک لمحہ کے لیے سوچیں. ہماری جتنی جو میلاد کی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلسیں سجائی جاتی ہیں، اور وہاں پر کیا کچھ نہیں پڑھا جاتا ہے. اور کیا یہ طریقہ ہے ادب اور احترام کا؟ نعتوں میں وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو ہم اپنے والدین کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے کبھی، نہ کرنا چاہیے. ادب اور احترام یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کسی بھی طرح سے، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے اللہ کے رسول کو پکارتے تھے اور کیسے بلاتے تھے، اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اتنی دھیمی آواز سے وہ بات کرنے لگے اللہ کے رسول سے کہ آپ کو ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا. آج ہماری نعتوں کا طریقہ آپ دیکھیں، اور نعتوں میں کیا کیا الفاظ ہیں. استغفر اللہ پڑھ کر کبھی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ واقعی میں اگر آج اللہ کے رسول آ جائیں ہمارے پاس تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے اس بات کو؟ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کبھی ہم نے اپنے ابا سے اس طرح کی بات کی کہ پہنو پہنو ابا جی درودوں کے ہار، کہ کھاؤ کھاؤ ابا جی درودوں کے ہار؟ ہمارے ابا اور امی جی ہمیں تھپڑ نہیں لگائیں گے اور کہیں گے نہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہ یہ کیا تمہارا طریقہ ہے تمہارا کہ اس طرح سے تم کہہ رہے ہو؟ دادا یا دادی، اگر نانا یا نانی آئے تو کیا ہم ایسے کہیں گے کہ بچے باجماعت کھڑے ہو جائیں اور گانے لگیں ریمنگ ورڈز، السلام علیکم دادا جی، السلام علیکم دادا جی؟ تو دادا جی کہیں گے نہیں کہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے میرا، وہ آمینہ کا لال آوت ہے، وہ آمینہ کا پیارا آوت ہے، وہ راز دلارا آوت ہے، نعوذ باللہ. اس طرح سے بات کرتے جیسے کہ ہم یہ عام لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب دلہا آتا ہے یا دلہن آتی ہے تو اس طرح کے گانے گاتے ہیں اور جو ہے سانگس پڑھتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے نعتوں کا. کبھی صحابہ کرام نے اس طرح سے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ ایک کورس میں پڑھ رہے ہوں، آمینہ کا لال آوت ہے، وہ راج دلارا جاوت ہے. پڑھا کبھی صحابہ کرام نے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کریں. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار. کبھی صحابہ اس طرح سے بات کرتے تھے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کی انہوں نے. تو یہ جو نعتوں کا جو طریقہ آج ہم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ وہ راج دلارا آوت ہے، اللہ کے رسول کے لیے زیب دیتا ہے، بھلا یہ لفظ آپ بتائیں. افسوس اور صد افسوس کہ ہم نے یہ نعتوں اور قوالیوں کے ذریعے الٹا اللہ کے رسول کی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے. کھلم کھلا نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی رسول کو چاہنے والا نہیں، کوئی نہیں. نکل ہاں نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم رسول عرب ہو. اب اگر اللہ کے رسول سامنے ہوتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے، کیونکہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون تھا آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا ادب اور احترام کرنے والا؟ صحابہ کرام اٹھنا چاہتے تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ کسی کے آنے پر اٹھا نہ کرو، اور آپ کے منع کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کا دل چاہتا بھی تھا کہ آپ جب محفل میں آئیں تو اٹھ جائیں. تو لیکن صحابہ کرام آپ کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ کو ناپسند ہے کھڑے ہونا، تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور اگر آج کی محفل میں، اگر اس درود کی محفل میں کھڑا نہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے، احکام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ گستاخی نہیں ہے. ہاں لیکن رسول کی بات مان رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ نیکیاں ہمارے نزدیک بری بن گئیں اور برے کام ہمارے نزدیک اچھے بن گئے. یہ کیسے محب رسول ہونے کا پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کام ناپسند تھا کہ ان کے آنے پر محفل میں کھڑا ہوا جائے، اور آپ نے دوسروں کے لیے بھی منع کیا کہ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں تو یہ تو سخت تکبر کی علامت ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، کھڑے ہونے سے منع کیا کریں لوگوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کی جو مجلس جب وہ لیا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، صرف وہ حدیث رسول پڑھاتے تھے مدینہ میں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو پوری طرح سے متوجہ ہو جاتے تھے. ان کی مجلس میں کسی کو اختیار نہیں تھا کہ وہاں کوئی بدتمیزی کی بات کرے، یا کوئی اور جب اللہ کے رسول کی احادیث سنائی جا رہی ہوں تو اپنی کوئی بات اور رائے پیش کرے. کبھی ان کو لگتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا جس نے اپنی بات پیش کر دی حدیث رسول کو سناتے سناتے، تو ان کے سیکیورٹی گارڈ وہاں کھڑے ہوتے تھے، وہ بس اشارہ کرتے تھے کہ اس کو اٹھا کر باہر لے جایا جائے. اور ایسے طالب علموں کو وہ پڑھاتے ہی نہیں تھے حدیث، جو اس طرح سے حدیث کی مجلس میں اگر گستاخی کرتے. پھر آپ کو یاد ہوگا ان کا وہ مشہور واقعہ ہے امام مالک کا، کہ ان کی پیٹ پر کوئی ایسی موزی کیڑے نے کاٹنا شروع کر دیا اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کہ کوئی تکلیف ہے، لیکن حدیث رسول بیان کرے تو لہٰذا بیچ میں روکا نہیں کہ یہ بے ادبی ہو جائے گی، اور وہ تکلیف برداشت کرتے رہے. جب حدیث ختم ہو گئی اور بعد میں جب دیکھنے لگا تو پتہ چلا کہ کوئی کیڑا تھا جو انہیں کاٹ رہا تھا. سوچے ذرا، یہ ادب تھا، یہ امام مالک اس طرح سے ادب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی درجات بلند کیے. آج سب سے پہلی جو کتاب ہمیں ملتی ہے حدیث کی، موطا امام مالک. یوں ہی تو اللہ تعالیٰ درجات بلند نہیں کرتا، یہ ہوتی ہے رسول کی عزت، یہ ہوتا ہے رسول کا ادب اور احترام، کہ جب رسول کی کوئی بات سامنے آ گئی. ہماری شادیاں دیکھیں، جس شادی میں میلاد کرواتے ہیں اور جس شادی کی شروعات کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں اور محفل میلاد منعقد کرواتے ہیں، اس شادی کی شروعاتی ہزاروں قسم کے خرافات سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہوتی ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا آج کی شادیوں میں ہمارے، بے پردگی. ابھی حال ہی میں ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، بہت ہی قریبی جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی کی جب وہ تقریب رکھنے لگے تو کہنے لگے کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ لوگ کیا بورنگ شادی ہے، تم درس رکھ رہی ہو شادی میں. سوچیں ذرا کیا ہمارا سوچ کیا ہو گئی. آپ ذرا سوچیں کہ سوچ ہماری کیسی ہوگی, کتنی سطحی سوچ کے مالک ہو گئے ہم. کہ لگے اچھا کوئی مہندی شہندی نہیں ہوگی, کچھ ہلا گلا نہیں ہوگا, کچھ گانے وانے نہیں ہوں گے. اور پھر خاندان والے اپوز کر رہے ہیں شادی کا کہ یہ کیا تم الگ الگ رکھ رہی ہو, کیا تم شدت پسند بن گئی ہو, مولوی بن گئی ہو تم, کہ عورتوں کی مجلس الگ مردوں کی مجلس الگ. اس بات پر خاندان سے ان کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. سوچے ذرا یہ ہمارا حال ہو گیا آج. یہ ہم دعوے کرتے کہ ہم تو امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کے رسول کو کہ ان کی رائے کے آگے, ان کی باتوں کے آگے, ان کی سنتوں کے آگے ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں. ایک واقعہ نہیں ہے ادب کا, کئی واقعات بھرے پڑے ہیں. امام احمد بن حنبل, ان کو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, لوگ کہتے تھے کہ جو امام احمد بن حنبل سے ملتا تھا اسے بھی ویسی محبت ہو جاتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنی زیادہ ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی احادیث سے. امام مالک ہی کے بارے میں آتا ہے کہ ہر حدیث کی مجلس اور درس کے وقت وہ اپنا سب سے بہترین لباس پہنا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے جا رہا ہوں, لہذا اس کا تقاضا یہ ہے. پھر محفل میں خوشبو کا چھڑکاؤ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی مجلس ہے. سبحان اللہ, یہ ادب اور احترام تھا. ادب اور احترام اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہفتے اعمال میں تم مبتلا ہو جاؤ اور تمہیں شعور تک نہ ہو. یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ, آپ سوچیں کہ آپ اور میں کہاں کھڑے. جب ابو بکر اور عمر سے کہا جا رہا ہے تو آپ اور میرا تو کوئی گنتی میں شمار ہی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سب اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا. لا علمی میں انسان سے ہو جاتے ہیں ایسے گناہ, بھلے ہی ہماری نیت نہیں تھی, ہماری صرف لاپرواہی کی بنا پر, کیئرلیسنس کی بنا پر اس کی وجہ سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کتنا محتاط رہنا ضروری ہے مسلمان کو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے, کلمہ نکالتا ہے, اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ بات اسے جہنم کا مستحق بناتی ہے, یعنی 70 سال کے لیے جہنم کا مستحق بناتی ہے. یہ 70,000 فٹ کا وہ فاصلہ طے کرتی ہے, بلندی طے کرتی ہے اور اسے جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے. اسی طرح سے ملتی جلتی کوئی حدیث آتی ہے مفہوم میں. تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ زبان سے ہم کیا نکال رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں یہی دراصل ایمان والے ہیں, انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائے. تو یہاں پر دراصل ایک ادب سکھایا جا رہا ہے, جو بیسک کوالٹیز ہوتی ہیں اسلامی معاشرے کی, اسلامی سوسائٹی کی, اور وہ معاشرہ کس طرح سے خوشحال ہو سکتا ہے جہاں پر, جس معاشرے میں بڑوں کا ادب, ان کی عزت, ان کا احترام کیا جائے. اور یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب تھا, اور اس میں یہ بات ملحوظ رکھنی ضروری تھی کہ جب آپ جب کوئی بات کر رہے ہیں یا آپ موجود ہوں تو اپنی رائے نہ پیش کی جائے, آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے. لیکن آج بھی ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی حکم سنایا جائے, آپ کی کوئی سنت بیان کی جا رہی ہو, آپ کی کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہو, تو تب بھی ہم کیا کریں گے, وہاں پر اپنی رائے نہیں پیش کریں گے. یہ آج کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوا. پھر اسی بنا پر ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بزرگ اشخاص ہوں گے ہمارے خاندان کے, ہمارے ملنے جلنے والوں میں, ان سے بھی گفتگو کیسے کی جائے گی, ان سے بھی ادب کا معاملہ کیا جائے گا. تو کسی بھی شخص کو پھر اپنے بزرگوں کے سامنے اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے جس طرح سے وہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے یا عام آدمیوں کے سامنے بولتا ہے, کیونکہ اس بات کی علامت ہے بزرگوں سے اس طرح سے بات کرنا کہ مطلب اس کے دل میں کوئی احترام موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے رسول کا اس طرح سے ادب اور احترام نہیں کیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو بوڑھے لوگوں کو پیچھے بٹھانا وہ بھی اس میں آ جائے گا, بلکہ ان کو آگے پیش رکھنا چاہیے. بزرگوں سے ایسے بات کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے جیسے عام لوگوں سے بات کی جاتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی, اور وہ حدیث میں کیا ہم نے پڑھا کہ ابو داؤد کی حدیث تھی, ابو موسیٰ شریف کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سفید ریش مسلمان کی, حامل قرآن کی, جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض اور بے وفائی کرنے والا ہو, اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم مانی ہیں. پھر وہ حدیث جو ہم بارہا پڑھتے رہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی کس طرح سے عزت ہمیں کرنا سکھائی گئی ہے. مسلم کی حدیث ہے, نافع اسے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، بس میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دیں، تو میں نے بڑے کو دے دی۔ یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ادب، کہ بڑوں کی عزت کی جائے، پہلے بڑوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک اور جو ہمیں حدیث ملتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کی عزت کرو، اور ترمذی ہی کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخص صحابہ کے نزدیک کوئی نہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ رواہ ترمذی کتاب الادب، حدیث 2754۔ تو دیکھیں اس سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول وسلم خود اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ جب آئیں تو کھڑے ہوا جائے، حالانکہ سب سے زیادہ صحابہ اکرم آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی تعظیم اور ادب کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا تو اس لیے اللہ کے رسول کی ناپسندیدگی کی بنا پر صحابہ اکرام نے بھی اسے پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب نہیں کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو اس کی سزا دراصل آپ دیکھیں کہ بہت خطرناک سزا ہے، ہفتے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حالانکہ یہ ایک بدتمیزی ہے، لیکن اس بدتمیزی کی سزا یہ بتائی جا رہی ہے کہ اعمال ہی سارے ضائع ہو جائیں گے، اور ایک عام شخص اگر کوئی اس طرح سے بدتمیزی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پر یہ جرم عائد نہ ہو یا اس کے لیے یہ سزا نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے اور اس کی ساری عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اور اس رسول کا خود احترام کروایا، اور یہ تاکید کی کہ رسول کا احترام کیا جائے، ادب سے پیش آیا جائے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ جو لوگ رسول اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز بست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالی کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں واقعی میں تقوی موجود ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا یہ انسان کے لیے خود اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ایمان میں سچا ہے اور اس کے اندر واقعی میں تقوی ہے۔ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہوں نے ثابت کر دیا، اس امتحان میں وہ پورے سچے اور کھرے ثابت ہو گئے، اور جن کے دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہیں در حقیقت وہ تقوی سے پھر خالی ہیں، اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا یہ ایک صرف بد تہذیبی نہیں ہے بلکہ تقوی کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ یہ آیت تو ہم سب کے لیے دراصل ایک دیکھیں تو کسوٹی ہے کہ اگر آج ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہیں ہے، آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو نعوذ باللہ پھر ایسے لوگ تقوی سے بھی خالی ہیں سمجھے، ان کے دل کے اندر کوئی تقوی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم پیچھے بات پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آپ کے آگے اپنی آواز بلند نہ کی جائے، تو دراصل یہ آواز بلند کرنا ایک تو صرف ایک ظاہری اشارہ ہے، یہ آواز بلند کرنے کا مطلب یہ کہ ایک تو ظاہری طور پر بھی آواز، اور اب چونکہ آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو آپ کی رائے کے آگے اپنی رائے پیش کرنا، آپ کی بات کے آگے اپنی خواہش ظاہر کرنا، نہیں میری خواہش میری مرضی، یہ سب دراصل اسی میں آ جائے گا۔ تو دراصل ایک طرح سے اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک دو صحابی کا ذکر ملتا ہے، ایک صحابی تھے انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس یا ثابت بن شماس، ان کا نام آتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کئی دن تک ان کو اپنی صحبت میں نہ دیکھا، تو پوچھا صحابہ سے کہ کہاں ہے وہ، یعنی نظر نہیں آئے بہت دن سے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور کہا تھا کہ جو ثابت بن شماس تھے رضی اللہ عنہ یہ اپنے گھر گئے اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ رونے لگے اپنی بیوی کے سامنے اور کہنے لگے کہ ثابت کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور کہنے لگے کہ مجھے ایک کمرے میں بند رہنے دو، مجھے کسی سے ملنے نہیں دینا، اور مجھے صرف تم کھانا اور پانی پہنچا دیا کرو، اور رونے لگے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو پھر جب یہ صحابی ان کے پاس پہنچے اور جب اللہ کے رسول کو واپس آ کر ان کا حال بتایا کہ وہ ثابت بن شماس، تو وہ بہت افسردہ ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ضائع تو نہیں ہو گئے۔ وہ کہتے کہ میرے تو اعمال اکارت گئے اور میں اہل دوزخ میں سے ہوا، کیونکہ میں نے اپنی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کر دی۔ اور یہ جو صحابی تھے ثابت بن شماس، یہ ان کی آواز قدرتی طور پر بہت زیادہ رعبدار تھی، بہت اونچی آواز۔ اسی بنا پر جب مسلمہ کذاب کا ڈیلیگیشن آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر سیرت میں آپ نے یاد رکھا ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ بن کذاب سے بات کرنے کے لیے ثابت بن شماس کا ہی انتخاب کیا تھا، کہ کوئی ایسا شخص چاہیے تھا مسلمہ کذاب سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے مسلمہ کذاب اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ثابت بن شماس ہی کو بھیجا تھا کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ رعبدار تھی۔ تو قدرتی طور پر ان کی آواز رعبدار تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا، تو پھر موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ ایک بڑی بشارت لے کر ثابت بن شماس کے پاس گئے، اور آپ نے خود سعد رضی اللہ عنہ کو ثابت کے ہاں بھیجا اور کہا کہ اسے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ دراصل انصار کے خطیب تھے، اور ان کی آواز قدرتی طور پر رعبدار تھی، قدرتی طور پر بھاری اور بلند تھی، لیکن وہ اس حکم سے ڈر گئے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے تو سارے ہی اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حکم سے مستثنی قرار دیا، کیونکہ یہ بے ادبی اور احترام کے خلاف ورزی نہیں تھی بلکہ قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی۔ اب یہ جو بات فرمائی کہ ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کوئی بھی آواز بلند نہیں کرتا تھا آپ کے آگے، ایون عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں زندگی بھر آپ سے بہت دھیمی آواز میں بات کی۔ تو یہ لوگ اللہ کے رسول کا بے حد ادب اور احترام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل میں نبی کا ادب اور احترام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پہلے تقوی کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا امتحان دے چکے ہیں، یعنی پہلے سے وہ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہی اس بات کی علامت ہے یا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تقوی موجود ہے، اور ان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ مزید ان کے تقوی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، دراصل اس میں یہ آیت میں صحابہ کرام کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو جو آپ کے سامنے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں یہی ایمان والے ہیں، تقوی کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا ہے، دل بھی زبان بھی، یعنی ان کا ایکشن بتا رہا ہے۔ اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے۔ مسجد نبوی میں شور کرنا منع ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے، صد افسوس، کہ کئی ہمارے لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر عمرہ کے لیے، پھر عمرہ کے بعد مدینہ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے اس قدر جب وہ دروازے کھلنے کا پتہ چلتا ہے کہ زیارت کے لیے عورتوں کے لیے پرمیشن دے دی گئی کہ دروازہ کھلا ہے، اس قدر بے ادبی کے ساتھ عورتیں بھاگتی ہیں شور کرتے ہوئے وہاں جا کر، یا تو روتی ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ اپنے اعمال ضائع کرنے والی بات ہے۔ وہاں تو اونچی آواز سے بات نہیں کرنا ہے تو وہاں بھاگنا دوڑنا کیا معنی رکھتا ہے آپ بتائیں؟ مسجد نبوی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور واقعہ کہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ مسجد نبوی کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے یا آس پاس، اونچی آواز سے بات کر رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ دوڑے اور اپنی اسٹک لے کر اٹھائی ان کو مارنے کے لیے، لیکن مارنے سے پہلے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ دیکھا کہ یہ نئے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور اس پر سزا دیتا، کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، بلکہ سافٹلی، اگر ہم وہاں سلام پیش کر رہے ہیں، درود پیش کر رہے ہیں، بہت ہی نرم لہجے میں اور آہستگی کے ساتھ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم میں تقوی ہے تو تقوی کا کیسے پتہ چلے پھر؟ کیونکہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہی تو ہمارے ایمان کو، ہمارے تقوی کو ظاہر کرتے ہیں نا۔ ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں تقوی کو؟ تقوی تو دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے، تقوی ہا ہونا دل کے اندر ہوتا ہے تقوی۔ تو یہ ہمارے ایکشن دراصل بتاتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھ میں ایمان ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ کیا صرف وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں۔ ان یقول آمنا وهم لا یفتنون، تو صرف زبان سے اپنے اسلام کا دم بھرنا کافی نہیں ہے، ایکشن ڈیمونسٹریٹ دا ایمان، ہمارے عمل بتاتے ہیں، ہمارے ایکشن بتاتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہم واقعی میں سچے مسلم ہیں، ہمارے اندر ایمان موجود ہے. غلط حرکت یا غلط عمل ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں. یہ بات آپ ضرور لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ ہمارے اندر ایمان ہوگا تو وہ ہمارے عمل کو ظاہر کرے گا، تقوی ہوگا تو ہمارے عمل میں نظر آئے گا، اور غلط عمل اگر ہم کریں گے تو وہ ایمان کی کمزوری کو ظاہر کریں گے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں کتنا ایمان ہے تو اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں، اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھیں کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. آپ آج سوچیں کہ اگر ہمارے گھروں میں ہم بیٹھے ہوں، جس حال حلیے میں ہم ہوتے ہیں، یا شادیوں میں جو حال حلیہ ہم اپناتے ہیں، یا جو رسم و رواج کی اگر ہم پابندی کرتے ہیں، اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے ہماری محفل میں، تو ہم تو بھلے ہی خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حلیے میں دیکھ کر ہمیں پسند کریں گے؟ آج کیا ہمارا حال ہو گیا ہے؟ دعوے تو بہت زیادہ ہیں لیکن عمل ندارد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بڑے ہیں لیکن عمل ندارد ہے. ہمیں آج اپنے اوپر ترس کھانے کی ضرورت ہے، یقین جانی. تو یہ دین کو تو ہم نے اس طرح سے چھوڑ دیا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، نہ سنتوں پر کوئی عمل ہے، نہ اس سے کوئی دلچسپی ہے، نہ سیرت سے کوئی دلچسپی ہے. تو یہ جو تقوی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا ہے، جو اپنے عمل سے، جو اپنے ایکشن سے ظاہر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما برداری، وہی لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں، وہی لوگ امتحان میں ثابت قدم رہنے والے، امتحان میں پورے اترنے والے لوگ ہیں. تو ہم اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے رویے کو، اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے. تو ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کا حال تو یہ ہو گیا تھا کہ وہ سرگوشیوں میں بات کرنے لگے تھے. انہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا کہ انہیں زندگی بھر افسوس رہا اپنے اس رویے پر. اور پھر ابھی یہ ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، بہت مشہور صحابی تھے، ابھی ہم نے پڑھا ان کے بارے میں، تو ان کو بھی افسوس ہوا کہ کیوں یہ زور سے بات کرتے تھے، لیکن ان کی تو قدرتی آواز تھی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہیں کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہ جو آیت آتی ہے اس کے بارے میں اکثر جو ہم روایت میں پڑھتے ہیں، عقرہ بن حابس کے بارے میں ہے. بدوؤں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایک قبیلے بنو تمیم کے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے، دراصل وہ ایک ایک کمرے کے، یعنی ایک ایک روم تھا بس. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسے ملٹی سٹوریز بلڈنگز نہیں تھے، یا ایسے بہت سارے کمرے نہیں تھے کہ ایک کچن، ایک بیڈ روم، ایک ڈائننگ روم، نہیں، ایسا کوئی گھر نہیں تھا آپ کا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں موجود تھیں. آپ کا کوئی ویلا نہیں تھا، کوئی مینشن نہیں تھا. ایک کمرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، ایک حجرہ ام سلمہ کا، ایک حجرہ زینب بنت جہش کا، ایک سودا کا رضی اللہ عنہا، اور پھر جو آپ کی بیویاں تھیں. عمرہ سے واپسی پر آپ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور یہ 9 بیویاں اس وقت آپ کی تھیں اور وہ سب ایک ایک کمرے میں رہتی تھیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے بارے میں پراپرلی آج پتہ چلتا ہے کہ ان کا حجرہ کتنا تھا، 7 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا. اگر آپ زمین پر کھڑے ہوتے تو چھت کو آپ چھو سکتے تھے، یعنی اتنی نیچے چھت تھی. اور جب اللہ کے رسول سے سب نماز پڑھتے تو اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تھی اور آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کے پیر لمبے ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول سجدہ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ ہاتھ سے دھکا لگاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پیر سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے اور پھر وہ اپنے پیر واپس لمبے کر دیتی. یعنی اتنا چھوٹا کمرہ تھا. اس چھوٹے سے کمرے میں وہیں ان کا واش روم تھا، وہیں ان کا کچن تھا، وہیں ان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ تھا. سوچیں ذرا کیسے زندگی گزاری ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں چاہیے، کوئی باڈی گارڈ نہیں تھے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھے، کوئی سیکرٹری نہیں تھا، کوئی وہاں پر دربان نہیں کھڑا تھا جو آنے کی اطلاع دیتا کہ فلاں لوگ آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا کہا جائے. تو یہ اس وقت آپ کا رہنے کا کمرہ ہوا کرتا تھا، جو حجرے تھے، اور یہ سب حجروں کو حجرات کہا گیا ہے، اور ایون دروازے تک نہیں تھے کہا جاتا ہے. موٹا سا کھجور کے اس کا پتوں کا یا کھجور کی چھالوں کا جو ہے موٹا سا پردہ تھا جو ڈال دیا گیا تھا. کوئی ملٹی سٹوریز آپ کی بلڈنگ نہیں تھی, ایک کمرہ, اور ایک ایک سے ایک ایک کمرے سے لگ لگ کر سارے کمرے تھے, یعنی ایک ہی فیس میں یا ایک ہی لائن میں سارے کمرے تھے, نو حجرے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تھے. تو عقرب بن حابس جو تھے وہ بدوؤں کے قبیلے سے جو تعلق رکھتے تھے وہ آئے, اور وہ نہیں جانتے تھے, یعنی جو بیڈوینز ہوتے ہیں, جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں, جو عربی ہوتے ہیں, وہ دراصل یہ جو سوشل ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, مینرز ہوتے ہیں, وہ لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں تو زیادہ ہی یہ معاملہ اس طرح سے تھا کہ وہ لوگ بہت ہی اجڑ ہوا کرتے تھے, کس طرح سے کس کو پکارا جائے, انہیں یہ سب اس کی تعلیم نہیں معلوم تھی. تو اسی بنا پر جب یہ عقرہ بن حابس آتے ہیں اور ان کو لگ رہا تھا کہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ خود ملنے آئے کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے, تو انہوں نے حجرے کے باہر سے یا محمد کہہ کر پکارا, اور چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون سے حجرے میں آپ اس وقت تشریف فرما ہے, لہٰذا انہوں نے اتنی زور سے پکارا کہ تمام حجروں میں ان کی آواز چلی جائے, یا محمد. اور یہ وہ وقت تھا, کیل اللہ کا وقت تھا, دوپہر کا وقت تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے صرف یا محمد کہہ کر ہی نہیں پکارا, بلکہ یہ بھی ساتھ میں کہا کہ یا محمد اخرج ٹو میٹ می, یعنی مجھ سے ملنے کے لیے باہر آؤ. سوچیں ذرا, اخرج الینا یا محمد. تو یہ بدوی تھے گاؤں کے, لہذا اب یہاں انہیں مینر سکھائے جا رہے ہیں, انہیں تعلیم دی جا رہی ہے, ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ کیسے بلایا جاتا ہے یا جو بڑے ہیں ان کو کیسے بلایا جائے. ایک طرح سے اسلامی آداب اور تہذیب کی تربیت دی گئی ان کو. ایک تو اوقات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ کون سی اوقات ہیں جس میں کسی کو اس طرح سے بلانا مناسب نہیں ہے, اگر آرام کا وقت ہے, یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قدر مصروف تھی, جو بھی کس کوئی رہنما ہوتا ہے, کوئی لیڈر ہوتا ہے, آپ دیکھیں وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے فری یا اویلیبل نہیں ہوتا. لوگ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے اور جاہلیت کی بنا پر, لا علمی کی بنا پر وہ فتوے صادر کر دیتے ہیں کہ اچھا فلاں تو بڑے تکبر والے ہیں, فلاں تو کبھی بات ہی نہیں کرتے, فلاں تو کبھی ملتے نہیں ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جس وقت وہ فون کریں سامنے والا ان کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہو کہ جی حضور فرمائیے کیا آپ کو مسئلہ درپیش ہے, ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے, ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ تو ملتے ہی نہیں ہیں فون پر. تو یہ چیز غلط ہے, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک کام نہیں ہوتا نا انسان کو, اس کی اپنی خود کی گھریلو مصروفیات ہیں, اس کی اپنی زندگی ہے, پرسنل لائف ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ وقت آرام کے لیے, آپ دوپہر میں لیٹتے تھے کیونکہ بہت زیادہ مشغولیت ہوتی تھی آپ کو, پھر آپ کی خانگی زندگی بھی تھی, آپ کی فیملی لائف بھی تھی, بیویوں کو بھی وقت دینا ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں عصر کے بعد تمام تقریباً سب بیویوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے. تو یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر صبر کر لے, باہر انتظار کرے کہ اللہ کے رسول بھی نماز کے لیے تو نکلیں گے, یہ تو اسی دوران بات کر لیں گے, پوچھ لیں گے. یہ کہ جس وقت آپ چاہ رہے ہیں اسی وقت سامنے والا آپ سے ملنے کے لیے آ جائے, یہ تو درست نہیں ہے معاملہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جو عقرہ بن حابس تھے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری تعریف سب سے بڑی تعریف ہے, اور جس نے میری تعریف نہیں کی وہ خود بدتمیز, یا اس طرح سے کوئی جملہ اس نے کہا. تو اللہ کے رسول نے استغفر اللہ کہا اور کہا کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے تعریف بلند ہوتی ہے, اور سارے جو پاکیزہ کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر چڑھتے ہیں, اور جو اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتا وہ ظالم ہے. تو بہرحال انہوں نے اس طرح سے کیا, تو انہیں شعور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو آپ کو اس طرح سے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر لوگ, لا یعقلون, وہ شعور نہیں رکھتے, وہ عقل نہیں رکھتے, ان کو احساس نہیں ہے, وہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں, وہ لا علم لوگ ہیں, لہذا ان سے درگزر کرو. اوپر والی آیت میں عقرہ بن حابس یا ایسے قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ادب سکھایا جا رہا ہے. اوپر والی آیت جو ہے آیت نمبر 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو, ان پر ناراض مت ہو, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو, سیکھ جائیں گے, ابھی لا علم ہے, لہذا تم ان کو چھوڑ دو. اور نیچے والی آیت میں آیت نمبر 5 میں دراصل ایسے لوگوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے, ان کی تربیت کی جا رہی ہے, ان کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ صبر کریں انتظار کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی گرفت نہیں فرمائی, بلکہ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا, چھوڑ دو. تو یہاں ان کو سکھا کر چھوڑ دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ کہاں عقرہ بن حابس اور کہاں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ, کوئی مقابلہ نہیں دیکھا جائے تو. لیکن اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, یہاں جو ولو انہم صبروا, یہ عقرہ بن حابس کے لیے ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ان سے, ان کو معاف فرما دیا کیونکہ وہ لا علم تھے. تو اب ذرا تھوڑا سا ادھر دوسری والی آیت پر آپ جائیں کہ جہاں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا, اور کہاں یہ عقرہ بن حابس, اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جو ہے ہر قسم کے لوگوں سے ایک ہی جیسا ادب کا تقاضا نہیں کر سکتے یا اعمال کا تقاضا نہیں کر سکتے، ہر ایک کا لیول الگ ہوگا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا، اس لیے فوراً انہیں روک دیا گیا، ان کی اس وقت تربیت کر دی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ کہیں اعمال تمہارے ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ لوگ شروع سے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے، ان کو ساری باتیں معلوم تھی۔ اور یہ جو اقرا بن حابس تھے، یہ تو ابھی ابھی آئے تھے، یہ بدوی عرب تھے، انہیں کوئی تعلیم، کوئی تہذیب، کوئی تمدن نہیں تھا، انہیں سیکھے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا ان سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے سوسائٹی کے لوگوں سے، ہر ایک سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہر ایک ابوبکر صدیق اور عمر کے لیول کے ہی ایمان والا ہوگا، نہیں، ہر ایک کا ایمان، ہر ایک کا ایٹیکیٹ، ہر ایک کا بات کرنے کا انداز مختلف ہوگا، ہر ایک کا عمل بھی مختلف ہوگا، کوئی بہت ہائر ایمان والے ہوں گے، ہائر لیول کے ایمان والے ہوں گے، لہٰذا ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا، اور کوئی کم ایمان والے ہوں گے، ہوں گے تو وہ ایمان والے ہی، لیکن ان کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوگا، لیکن ہے وہ بھی مسلم، مومن۔ تو ہر ایک سے ہم یہ تقاضا نہ کریں یا امیدیں نہ باندھیں کہ اچھا سب نے ایک ہی جیسے نیکی کے کام کرنے چاہیے، یا اگر ہم کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہیں، کسی جماعت سے جڑے ہیں، تو ہر جو کام کرنے والا ہے دین کے کام کرنے کے لیے، جس نے اپنے آپ کو ایز اے والنٹیئرلی پیش کیا ہے، جو کارکن ہے، جو انچارج ہے، وہ ہر ایک اس لیول کا کام نہیں کر سکتا، سب قسم کے لوگ ہوں گے اس میں، جیسے کہ صحابہ کرام تھے، کچھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے تھے، کچھ کم ایمان والے بھی تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو کوئی اور میدان میں بہت سپیریئر تھے، کوئی دوسرے میدان میں بہت سپیریئر تھے، جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، میدان جنگ میں ان کا کوئی، ہم جانتے ہیں، کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو احادیث انہوں نے یاد کی، کوئی اور اس مقام تک نہ پہنچ سکا ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے، بہت زیادہ نرم دل، رحم دل تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج تھے، لیکن ان کی ساری سختیاں اسلام کے فائدے کے لیے تھیں۔ تو سب کا الگ الگ مزاج تھا، الگ الگ لیول تھا، الگ الگ صلاحیتیں تھیں۔ تو ان سے ہم کو لوگوں سے یہی اس طرح سے ڈیلنگ جب کرنی چاہیے، جب ہم کرتے ہیں، کہ ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے، ان کی جو کیپیبلٹی ہے، اس لحاظ سے ہم ان سے ڈیل کریں، ہر ایک سے ایک تقاضا نہ کریں، یا سب کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جو باتیں سیکھنے کو ملی، وہ کیا ملی آپ بتائیں؟ ان سب آیتوں کا نچوڑ کیا ہے، جو پانچ آیتیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کی جائے۔ اب چونکہ آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ کی رائے اگر کوئی بات میں، حدیث اور قرآن اور سنت میں کوئی نص موجود ہے، کوئی حکم موجود ہے، تو ہم اپنی رائے کو پیش نہ کریں آپ کے آگے۔ دوسرا، آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہو گیا، یا آپ کی جو مجلس ہے، جو آپ کی محفل ہے، جہاں آپ کی بات کی جا رہی ہو، وہاں پر کوئی ایسی بدتمیزی نہ کی جائے، حدیث کو غیر اہم نہ سمجھا جائے، آپ کی سنتوں کو غیر اہم نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو فالو کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم آج مدینہ جاتے بھی ہیں، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے، تو وہاں پر بھی اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے تقوی کا ثبوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کو جانچا پرکھا، تو وہ تقوی میں صحیح ثابت ہوئے، تو ان کے لیے پھر مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا، بلکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، آپ کا نام لینے سے منع کر دیا گیا۔ اور ہمیں صبر سکھایا جا رہا ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو بیسیکلی ایک مسلم سوسائٹی میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے، جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے اہل علم طبقے کے لوگ ہیں، جو ہمارے دینی رہنما ہیں، اور جو بزرگ ہیں ہمارے خاندان کے یا اہل قرآن ہیں، ان کی عزت کی جائے، ان سے ادب سے پیش آیا جائے، اور ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، جیسے کہ ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے بزرگوں سے بات نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پر عمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم